بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کو اس مبارک اور مفید محفل کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر نظر محبت فرمائی اور آپ حضرات پر اپنا یہ خاص کرم فرمایا کہ اسلام کے ایک اہم ترین فریضے کے احیاء کے لیے اور اس کے بارے میں باہمی گفتگو کرنے کے لیے آپ سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی کی توفیق اس کی رحمت اور اس کی نظر محبت کے بغیر یہ چیز بظاہر ممکن نظر نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی جہاد جیسے اہم ترین فریضے کے لیے اپنے خاص اور مخصوص بندوں کو منتخب فرماتا ہے جنہیں اس نے کچھ دینا ہوتا ہے، جن پر اس نے اپنی نوازشیں فرمانی ہوتی ہیں، جن پر اس نے اپنی بخشش اور رحمت کی بارش برسانی ہوتی ہے، انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس فریضے کی سمجھ اور اس کی توفیق عطا فرماتے. ورنہ آپ حضرات نے عام طور سے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کو دین کی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد ہیں، وہ چیزیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت بھی نہیں آئی، ان پر آپس میں اصرار کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے پر اس کے کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے. دین کی ساری چیزیں ہی اہم، لیکن بہرحال اسلام نے ایک ترتیب مقرر فرما دی ہے اور اس ترتیب کے مطابق بعض احکامات کو دوسرے بعض سے فضیلت حاصل ہے. تو جس حکم کی اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت نہیں ہوتی اس کے بارے میں تو مسلمان آج جانتے ہیں، کھانے کے بعد میٹھا کھانا چاہیے ہر شخص کو پتا ہے اس کے بارے میں. لیکن جہاد جیسا اہم فریضہ، قتال فی سبیل اللہ جیسا اہم حکم جس کے لیے قرآن مجید میں سینکڑوں آیات نازل ہوئی، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس 27 مرتبہ کر کے دکھایا کہ اسے کہتے ہیں جہاد، اس کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم مبارک اٹھائے، اپنے پیاروں کے کٹے ہوئے جسم دیکھے، اپنے قریبی رشتہ دار اور اپنے محبوب رفقاء اور ساتھیوں کی کٹی ہوئی لاشیں دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ترغیب کے لیے سینکڑوں ہزاروں احادیث بیان فرمائی، اس فریضے کے بارے میں مسلمانوں کو بنیادی معلومات تک نہیں. اتحالہ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے بالکل واضح کہ جہاد مسلمانوں پہ نماز کی طرح فرض ہے، روزے کی طرح فرض ہے، حج کی طرح فرض ہے، زکات کی طرح فرض ہے. یہاں تک لکھا ہوا ہے قرآن و سنت کے دلائل سے کہ جب مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو بنیادی طور پر جو پانچ چیزیں اس پر لازم ہوتی ہیں اپنی شرطوں کے ساتھ ساتھ، وہ ہے نماز، روزہ، حج، زکات اور جہاد. اس جہاد کے فریضے کے لیے قرآن مجید کی پوری صورتیں نازل ہو گئی جو اول تا آخر صرف اسی فریضے کو بیان کرتی ہیں اور اس فریضے کے بارے میں تفصیلات بیان فرماتی ہیں، بلکہ جتنی تفصیلات اس فریضے کے بارے میں قرآن مجید میں آئی ہیں دیگر احکامات کے بارے میں نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کو اس کی بنیادی معلومات ہی پتہ نہیں ہے کہ جہاد کہتے کسے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ روزی کمانا جہاد ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ اپنے گھر سے دور جا کے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے محنت کرنا جہاد ہے۔ وہ جہاد جو اللہ نے فرض کیا، جس کی بدولت مسلمانوں کو عزت و عظمت ملتی تھی، جس کی وجہ سے ماؤں بہنوں کے دوپٹے محفوظ ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے روزی کے لیے مسلمان کو در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑتی تھی، بلکہ روزی خود اس کے در پہ آ کے ٹھوکریں کھایا کرتی تھی، وہ فریضہ جس کی بدولت مسلمانوں کو شہادت جیسی لذت والی میٹھی موت ملتی تھی کہ شہادت جیسی مٹھاس جنت کے باغات اور جنت کے دودھ اور شہد میں بھی نہیں ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے مٹھاس شہادت میں رکھی ہے، وہ فریضہ جس کی بدولت مسلمانوں کی مساجد محفوظ ہوتی تھی، مسلمانوں کا اقتدار محفوظ ہوتا تھا، مسلمان باہم شیر و شکر ہوتے تھے، مسلمانوں میں جرأت اور بہادری ہوتی تھی، مسلمانوں میں ایمان اور ایقان ہوتا تھا، مسلمانوں میں اپنے نبی پر پختہ اعتماد ہوتا تھا، اس کے بارے میں مسلمانوں کو آج علم تک نہیں ہے، اس سے بڑے افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی۔ میرے محترم بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں، مسلمانوں نے جب جہاد کے فریضے کو بھلا دیا اور انگریز ملعون نے اپنے دور حکومت میں جہاد کے خلاف طرح طرح کے وسوسے ڈال دیے، کبھی یہ وہم مسلمانوں کے دلوں میں ڈالا کہ جہاد کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہ صرف لڑنے کو جہاد نہیں کہتے، تاکہ مسلمان اس کام کو چھوڑ دے جس کام کی وجہ سے کفر کے دل پہ اس کا روب طاری ہوتا تھا۔ اللہ کے رستے میں لڑنا اگر کوئی بری بات ہوتی تو رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدانوں میں نکل کر کیوں لڑتے؟ میرے محترم بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میدان جہاد میں نکل کر اور اپنے ہاتھوں میں اسلحہ اٹھا کر اس بات کی وضاحت فرماتی ہے کہ یہ رحمت والا عمل ہے، یہ دہشت گردی والا عمل نہیں ہے۔ لیکن انگریزوں نے کبھی مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ جہاد تو حکومت کا کام ہے، تم خود کیوں کرتے ہو؟ کبھی کبھی یہ وسوسہ ڈالا کہ جہاد کرنے کے لیے تو صرف ایک امیر ہونا چاہیے، جب تک ایک امیر نہیں ہوگا جہاد نہیں ہوگا۔ کبھی یہ وہم وسوسہ ڈالا کہ پہلے مسلمانوں کو اور بہت سارے کام کرنے چاہیے، اس کے بعد جا کے کہیں جہاد کا نمبر آتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے وسوسے ہیں، اعتراضات ہیں، فضول باتیں ہیں۔ جب کوئی مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو جس طرح دیگر فرائض اس کے ذمے ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے ذمے جہاد بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے دین اسلام میں جہاد کا انکار کرنا کفر ہے، جہاد کے بارے میں فضول بحثیں کرنا گمراہی ہے، اور بلا عذر اس فریضے کو چھوڑے رکھنا بربادی اور ذلت ہے، ایسی ذلت جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود خود کو مسلمان کہنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود ان کے طور طریقوں کو اپنانے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ آج ان کافروں کے جو غلیظ گندے کمینے کافر ہیں، ان کے طور طریقے ہمارے ہاں فیشن بن چکے ہیں۔ ہم میں سے جو شخص کافروں کے جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ مہذب، اتنا روشن خیال اور اتنا ماڈرن سمجھا جائے گا۔ اتنا ظالم دور آ گیا کہ ہم اپنے دن کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اس طرح اور کینچی اور بلیڈ چلا کے کرتے ہیں کہ تاکہ صبح صبح اس بات کا ثبوت مل جائے کہ اب ہمارا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے ہماری مسجدیں چھین لی گئی، ہمارے علاقے کے علاقے چھین لیے گئے، کفر کو ہمارے گھروں میں زبردستی داخل کیا گیا، آج ساری دنیا میں مسلمانوں کے پاس بچا کیا ہے؟ آج روزی کمانے کے لیے انہیں ایک دوسرے کی غلامی کرنی پڑتی ہے، اور جس آدمی کے پاس 4% دنیا کی غلاظت زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو حقیر و ذلیل سمجھتا ہے، انہیں کمزور سمجھتا ہے، انہیں بے بس سمجھتا ہے۔ آج ہمارا تشخص ختم ہو گیا، ہماری ماؤں بہنوں کو ذبح کیا گیا، ہندوستان میں آسام کے علاقے میں مسلمان بچوں کو کاٹ کے کڑھائیوں میں تل کے ان کی ماؤں کو کھلایا گیا، کشمیر میں مسلمان بچوں کو سیخوں میں پرو کے تندوروں میں جلا کے انہیں کباب کر دیا گیا۔ یہی حال مختلف علاقوں میں ہوا، منی پور کے علاقے میں 100 مسلمانوں کو ڈنڈے مار مار کے شہید کر دیا اور ان کی لاشیں دریاؤں کے اندر بہا دی گئی۔ کوئی گنگا جمنا سے جا کے پوچھے کہ اس میں راکھ زیادہ بہتی ہے یا مسلمانوں کی لاشیں زیادہ بہتی؟ ہم اسی طرح غفلت میں اپنی جانیں بچاتے رہے، ہمیں اپنی صرف ظاہری عافیت عزیز رہی اور ہمارا سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے چھنتا چلا گیا۔ آج یہ حالت ہو گئی کہ مسلمانوں کے گھروں سے وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں جو کافروں کے بتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور کافروں کی غلامی میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے گھروں سے ایسے بچے پیدا ہو گئے جن کو نہ اسلام کی شکل پسند ہے، نہ اسلام کا نظریہ پسند ہے، نہ اسلام کا مزاج پسند ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں ساری زندگیاں روزی کما کما کے ان بچوں کو کھلائی کہ جن کے اندر ایمان تک نہیں تھا۔ اس کی بجائے اگر ہم جہاد کی طرف خود کو لگاتے اور اسلام کے اس فریضے کو زندہ کرتے، ہماری اولاد بھی ہم سے وفادار ہوتی اور اللہ کی ساری مخلوق بھی ہماری خدمت پر لگ جاتی۔ مسلمانوں، جہاد فرض ہے، اس سے پہلے اس کی تربیت حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ تھوڑا سا سفر کر کے جس طرح حج کے لیے جاتے ہیں، جس طرح نماز کے لیے جاتے ہیں، اس موقع کو غنیمت جانیں کہ آج اس چیز کی سہولت موجود ہے کہ آپ کچھ سیکھ لیں، کچھ حاصل کر لیں، آپ اسلام کے کسی کام کے بن جائے۔ اگر آپ کو لڑنا نہیں آتا، اگر آپ کو مرنا نہیں آتا، اگر آپ قربانی نہیں دینا چاہتے، بتائیے آپ اسلام کے کس کام آئیں گے، آپ اپنے گھر کے کس کام آئیں گے؟ بزدل آدمی بھی اپنے وقت پہ مرتا ہے، بہادر کو بھی اپنے وقت پہ موت آتی ہے۔ کسی کی موت ایک منٹ ٹل نہیں سکتی۔ فرق اتنا ہے کہ بزدل روزانہ 100 بار مرتا ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے سے موت اس پر آتی ہے، پھر مر کے فنا اور ذلیل ہو جاتا ہے، جبکہ بہادر آدمی موت سے نہیں ڈرتا، موت کی تمنا رکھتا ہے، اور جب موت اس کے پاس آتی ہے تو وہ موت نہیں ہوتی، شہادت ہوتی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ کے رستے میں جو لوگ جان دے دے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ ہمارے لیے آج دو راستے ہیں، ایک ذلت کا راستہ ہے کہ ہم بس دنیا کماتے رہیں، گھروں میں ڈھیر لگاتے رہیں، اپنے بچوں کو کافروں والی تعلیم دیتے رہیں تاکہ اپنی آئندہ 7 نسلوں کا ایمان برباد کر کے چلے جائیں، اور دوسرا راستہ یہ کہ ہم ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے سب سے پہلے تربیت حاصل کرنی ہے جہاد کی، جو مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے۔ اس کی خاطر سفر کرنا پڑا، اس کی خاطر تکلیف اٹھانی پڑی تو ہم اٹھائیں گے، کیونکہ یہ نعمت آج مل رہی ہے، ممکن ہے کل اس نعمت کے دروازے بند ہو جائے اور ہم اپنے گھر اور مسجد تک کا تحفظ کرنے سے رہ جائیں اور بے بسی کی موت مارے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں الحمدللہ اس چیز کی تربیت ہوا کرتی تھی۔ ہم اسلامی ملکوں میں کسی طرح کی شورش برپا نہیں کرنا چاہتے، ہماری لڑائی ان کافروں کے ساتھ ہے، ان اسلام دشمنوں کے ساتھ ہے جنہوں نے بر صغیر سے لے کے اسپین تک مسلمانوں کے 1000 مربع میل زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے، جنہوں نے ہماری بیٹیوں کو مرتد بنا کے اپنے گھروں کی لونڈیاں بنا رکھا ہے۔ آج الحمدللہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک مسلمانوں میں ایک نیا ولولہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ مسلمان جسے کل تک بزدل کہا جاتا تھا آج اتنا بہادر ہو چکا ہے کہ دنیا کے مختلف محاذوں پر جہاں بھی کفر کی طرف سے اسے چیلنج دیا جاتا ہے وہاں موجود ہوتا ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کا مزاج آج بدل چکا ہے، آج مائیں بہنیں خود کو بمبار اور فدائی حملوں کے لیے پیش کر رہی ہیں اور اپنے زیور، اپنے گلے کا توک بنانے کی بجائے راہ خدا میں جہاد میں خرچ کر رہی ہیں۔ آج ہماری نئی نسل، چھوٹے بچے جہاں ہمارا کفر زدہ مغربی تہذیب کا دلدادہ طبقہ اپنے ان بچوں کو کافر بنا رہا ہے, تو وہاں مسلمان مائیں بہنیں ابھی سے ان بچوں کو جہاد کی لوریاں دے رہی ہیں اور اس لیے ان کو پار رہی ہیں کہ بڑے ہو کر یہ اسلام کے مضبوط سپاہی بنیں گے. آج یورپ کے دل میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں میں بھی اسلامی شعور پیدا ہو رہا ہے, اور ان کے اسلامی شعور اور غیرت کو دیکھ کے وہاں کے گوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ہمت پیدا کر دی ہے. یاد رکھیے, وہ ایمان ایمان نہیں ہے جس ایمان میں جہاد نہ ہو, اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ نہ ہو. جس طرح اگر قرآن مجید میں سے جہاد کی آیتیں نکال لی جائیں تو قرآن مکمل نہیں رہے گا, اسی طرح جس مومن کے ایمان میں سے اور اس کے اعمال میں سے جہاد نکال لیا جائے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ایمان کی تکمیل ہوگی تو جہاد کے ذریعے سے ہوگی. میری باتوں کا اگر اعتبار نہ آئے قرآن مجید کھول کے دیکھ لیجئے, رسول اللہ کی سیرت و سنت اٹھا کے دیکھ لیجئے. آج اعلان جنگ ہو چکا ہے, بے بسی کی موت, مرنے والے بے بسی کی موت مریں گے, مگر جو اس وقت میدان میں اتر آئے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت عظمت اور نصرت اور فتح ساری رحمتیں عطا فرمائیں گے, اور ہماری آنکھوں کے سامنے یہ رحمتیں مجاہدین کو نصیب ہو رہی. میں آپ تمام مسلمانوں کو جو اپنے اپنے علاقوں سے دور رزق حلال کمانے کے لیے ارض مقدس میں جمع ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس فریضے کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے تو اس چیز کی نیت کریں کہ آئندہ اس فریضے کے خلاف نہ کوئی بات سنیں گے اور نہ کوئی بات کریں گے. افسوس کے ظالموں نے ایسے شبہ اور اعتراضات پھیلا دیے کہ ہر مسلمان اسلام کے اس عام ترین فریضے کے خلاف بول کر اعتراضات کر کے اپنے ایمان کو کفر میں بدلتا ہے اور اپنے اعمال کا ستیہ ناش کرتا ہے. جب آپ لوگوں نے سن لیا کہ قرآن میں اللہ نے لڑنے کا قتال کا حکم دیا ہے, اور ایک آیت میں نہیں سینکڑوں آیت میں دیا ہے, جب آپ نے سن لیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خود میدانوں میں جا کر لڑے ہیں, اس کے بعد آپ کو مزید کس دلیل کی ضرورت ہے کہ اس فریضے کی مخالفت کی جائے. افسوس یہ کہ بہت سارے دیندار مسلمان اپنا ایمان برباد کرتے ہیں. دوسری نیت یہ کریں کہ پہلی فرصت میں وقت نکال کے اس کی تربیت حاصل کریں گے اور خود کو اس قابل بنائیں گے کہ اللہ کے دین کے کسی کام آ سکیں. اسی طرح اس بات کی بھی نیت کریں کہ ساری زندگی خود کو اور اپنی اولاد کو اللہ کے دین پر قائم رکھیں گے, کوئی فرض نہیں چھوڑیں گے, کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے, اپنے گھروں سے مردود ٹیلی ویژن اور وی سی آر نکال کے باہر پھینکیں گے, اپنی بچیوں کو پردہ کرائیں گے اور اپنے گھروں میں قرآن مجید کو عام کریں گے, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں گے, اپنے گھروں میں خلاف سنت کوئی کام نہیں ہونے دیں گے, اپنے گھروں میں یہودیت اور عیسائیت کی کوئی گندی چیز داخل نہیں ہونے دیں گے. مسلمان جیئیں گے, مسلمان مریں گے, دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے ہمیں اس سے کیا. ہم تو مدینہ منورہ کی تہذیب کو مانتے تھے اور مدینہ منورہ کی تہذیب کے ساتھ وابستہ رہیں گے. اس سلسلے میں اگر ہماری مائیں بہنیں زیادہ ہمت کریں تو گھروں کا ماحول بہترین ہو سکتا ہے, اور وہاں سے بزدل ڈسکو نوجوان پیدا ہونے کی بجائے اللہ کے شیر مجاہد نوجوان پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. الحمدللہ آپ کے بھائی دنیا بھر میں محنت کر رہے ہیں اور کہیں کمی نہیں ہے, البتہ میڈیا میں آنے سے پرہیز کرتے ہیں, خبروں میں آنے سے پرہیز کرتے ہیں تاکہ کام ہو اور نام سے بچیں, اللہ کے دین کو قوت ملے اور اس کی تشہیر زیادہ نہ ہو. اس لیے اگر آپ کو اخبارات کی خبروں میں اپنی جماعت کا اپنے بھائیوں کا نام نظر نہ آئے تو پریشان نہ ہو. ہم نے آفروں کے باوجود انٹرویو نہیں دیے, ہم نے لوگوں کے کہنے کے باوجود میڈیا سیل قائم نہیں کیا, ہم نے صحافیوں کے ٹیلی فونوں کے باوجود انٹرویو نہیں دیے. ہمیں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا تحفظ چاہیے, ہمیں مسلمانوں کے لیے ایک قوت چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ نمائشوں سے اور زیادہ فضولیات سے بچیں. اسی وجہ سے ہم آپ کو اخبارات میں زیادہ نظر نہیں آتے ہوں گے, لیکن آپ قریب آ کے دیکھیں تو آپ کا دل خوش ہوگا کہ اللہ کے ان بندوں میں اللہ نے کیسا جذبہ اور کیسی قوت عطا فرمائی ہے, اور یہ کہاں کہاں تک پہنچ چکے ہیں, اور کہاں کہاں کی زمین ان کی یلغار کے نیچے ہے, اور کہاں کہاں تک ضرب کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے. اور امید ہے کہ آپ اپنے مجاہد بھائیوں کے لیے دعائیں بھی کریں گے, ہمارے لیے بھی خاص طور پہ دعا فرماتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
کریم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں ہمارے 8 روزہ تربیتی جہادی اور دینی اجتماع کی اس آخری تقریب میں ہم سب اپنے دل میں بہت سارے جذبے اور نیک تمنائیں لے کر کھلے آسمان کے نیچے موجود ہیں. میں سب سے پہلے اپنے مہمانان گرامی حضرت اقدس مولانا قاری عرفان صاحب، حضرت مولانا سید امیر حسین صاحب گیلانی، حضرت مولانا قاری عمر فاروق صاحب، حضرت مولانا مفتی ابراہیم صاحب صادق آبادی اور دیگر علماء کرام کا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں جنہوں نے تکلیف فرماتے ہوئے اس اجتماع کے آخری حصے میں شرکت فرمائی. اسی طرح سے اجتماع میں تشریف لانے والے اپنے تمام منتظمین علماء کرام اور مجاہد ساتھیوں کا بھی ممنون ہوں جنہوں نے 8 دن تک بہت جم کے اجتماع کے اس ماحول کو خوبصورت اور ایمان افروز بنایا ہے. یہ مجلس بیان و تقریر کی مجلس نہیں ہے، بہت بیانات ہو چکے ہیں، ہر موضوع پر ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر لی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائی اور اب آپ سارے زمین پہ مٹی پہ بیٹھے ہوئے یقیناً اپنے دل میں یہ عزم رکھتے ہوں گے کہ اس زمین کو انشاءاللہ ہم نے کفر سے پاک کرنا ہے، ورنہ یہاں زمین پر بیٹھنے کے لیے بہت کچھ بچھایا جا سکتا تھا. ہمیں تجربے سے اور گزشتہ جہادی محنت کے عرصے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نہ تو بڑی بڑی تنظیموں کے روپ میں آتی ہے اور نہ ہی ظاہری تم طراق اور ظاہری پروٹوکول پر آتی ہے. ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے اونچے دفاتر بنانے سے اسلام کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا. ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جھوٹی خبریں اخبارات میں چھاپ کر اپنی طاقت کا روب دکھانے سے کفر کا کچھ نہیں بگڑتا. ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جہاد کے نام پہ اپنے بدن اور جسم پالنے، تعارف حاصل کرنے اور جہاد کے نام پہ تجارت کرنے سے کچھ نہیں ملتا. ہمیں احساس ہو گیا کہ بہت قیمتی وزٹنگ کارڈ اور اعلیٰ قسم کے لیٹر پیڈ اور طرح طرح کے لٹریچر کے چھپوانے سے امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہمارے سامنے حزب اسلامی جیسی تنظیمیں ہیں، ہمارے سامنے اتحاد اسلامی جیسے بڑے بڑے لشکر ہیں، ہمارے سامنے سیاف ربانی اور حکمت یار جیسے شان و شوکت والے لیڈر ہیں، مگر اسلام کو کچھ نہیں ملا، دین اسلام کا کچھ نہیں بنا، کافروں کا کچھ نہیں بگڑا. مگر جب ایک ایسا فقیر شخص میدان عمل میں اترا جس کے جسم پر خود جہاد کا نشان لگا ہوا تھا، جس کا جسم خود جہاد کے زخموں سے چور چور تھا. جب ایک ایسا مرد قلندر میدان میں اترا جس کے تعارف کے لیے کوئی وزٹنگ کارڈ نہیں چھپا ہوا تھا, جس کا کوئی لیٹر پیڈ نہیں تھا, جس کے کوئی پریس سیکرٹری یا پریس اتاتی نہیں تھے, جس کے پاس کوئی میڈیا سیل نہیں تھا, جس کے پاس شان و شوکت والے دفاتر نہیں تھے, جس کے پاس زمین پہ بکھانے کے لیے ایرانی قالین نہیں تھے, جس کے پاس جسم پہ پہننے کے لیے اعلیٰ قسم کے لباس اور جبے اور طرح طرح کی چیزیں نہیں تھی, وہ مرد درویش دال اور سبزی کھاتا تھا, وہ مرد درویش میدان کو اپنے گھر سے زیادہ ترجیح دیتا تھا, جس نے مسجد کو اپنا دفتر بنایا, جس نے چٹائی اور ننگی زمین کو اپنی نشست گاہ بنایا, جس نے اپنے تعارف کے لیے کسی کی منت اور سماجت نہیں کی, اللہ پر اس کے فرشتوں پر اپنے تعارف کے مسئلے کو رکھ چھوڑا, جس نے دنیا کی مصلحتوں کو پرے پھینک دیا, جس کو کیمروں کے فلش متاثر اور مرعوب نہیں کر سکتے تھے, جس کو صحافیوں کی ملاقات کے لیے راز ٹپکانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی, جسے اپنا بیان لگوانے کے لیے رشوت کے لفافے پیش نہیں کرنے پڑتے تھے, جب یہ مرد قلندر میدان میں آیا اور اس نے اللہ سے کہا, اللہ میرے دامن میں کچھ نہیں ہے, میں بہت لمبا چوڑا بہت خوبصورت نہیں ہوں, میرے پاس کوئی منظم لشکر نہیں ہے, میرے پاس ایک چیز ہے, میں تیرے سوا کسی کو نہیں مانتا, میں تیرے سوا کسی کو نہیں جانتا, میرے پاس ایک سر ہے وہ میں نے تیرے لیے رکھ چھوڑا ہے, جب چاہنا میرا یہ سر اپنے دربار میں قبول کر لینا, اللہ میرے دامن میں کچھ نہیں مگر میں تیری فرمانی سے بچتا ہوں اور اپنے لشکر کو بھی تلقین کرتا ہوں. جب یہ سیدھا سادہ بندہ اس طرح سے چٹائی پہ زمین پہ بیٹھا, اللہ نے اس زمانے کے کیسر اور کتلا کا غرور اس کے قدموں پہ توڑ کے رکھ دیا. کل تک ہمارے لیے مایوسی کی بات تھی, اللہ شہیدوں کے جسم کٹوانے کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا, اللہ ان بکھرے ہوئے جسموں کو تھیلوں میں جمع کرتے ہیں. جب خوص میں سلیم شہید کسی بارودی سرنگ پہ آیا تھا, اس کا جسم کینے کی طرح ساتھیوں نے تھیلے میں جمع کیا تھا. اللہ جب تک ہم یہ لاشیں تیرے دربار میں دیتے رہیں گے تو کیوں نتیجہ نہیں نکلتا, کیوں ان کے اثرات سامنے نہیں آتے؟ ہم میں سے ایک آدمی چند دن سیدھے رستے پہ چلتا ہے, پھر گناہوں کے بعد سر سر میں وہ دلیل و خوار ہو کے رہ جاتا ہے, چند دن وہ راہ مستقیم پہ چلتا ہے, پھر جہاد کو تجارت بنا کے بیٹھ جاتا ہے, کسی کو اسلام آباد اچھا لگتا ہے تو کوئی کوٹھی اور چار کی فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ سارے جہاد کے ساتھ یہی کچھ کرتے رہیں گے؟ جہاد پر اتنی دشمنی مرزا قادیانی نے کہیں نہیں کی تھی جتنی ہم لوگ کرنے پہ آتے ہیں, کیا ہم میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اللہ نے افغانستان کی سرزمین میں سے ایک بیوہ عورت کے گھر میں, ایک مسکین عورت کے گھر میں ملا عمر جیسا بیٹا دے کے کہا, مسلمانوں تم اپنی تبدیلی کی فکر کو کر کے دیکھو, تم ان ظاہری رسمی چیزوں کو پرے پھینک کے تو دیکھو. جب ملا عمر نے اسلام لایا, زمین و آسمان مسکرائے, بدھ دھام سے گر گئے اور آج آسمان بارشیں برسا رہا ہے. ہم نے بھی کہا اللہ ملا عمر کی طرز تل کے تجھ تک پہنچے گے, ہمیں ربانی کا تم طرف نہیں چاہیے, ہمیں سیاف کا پروٹوکول نہیں چاہیے, ہمیں حکمت یار کے دفاتر نہیں چاہیے, ہم نے آج اپنے دفاتر کو مساجد میں منتقل کرنے کا عزم کر لیا ہے, ہم اللہ وزٹنگ کارڈ نہیں چھاپیں گے. تو رات کی تاریخیوں میں ایک رحمت کی نظر ہم پہ فرما دیا کر, ہمیں کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اللہ ہم مال میں خیانت نہیں کریں گے, آج دیش کی قیادت بھی چنے چبا کے گزارا کرتی ہے اور کروڑوں کے مال پہ کسی کی نظر نہیں جاتی. اللہ جو ہمارے اندر کمی تھی ہم نے اپنے ان منتظم بھائیوں کو جمع کیا, ہم سب نے ہاتھ اٹھائے, ہم نے اپنے آپ کو دوڑا کے پگھلایا, ہم نے رات کی تاریکیوں میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہا ملا عمر کو بھی بنانے والا تو ہے, ہم بھی تیرے دربار میں پیش ہو چکے ہیں اور مجھے یقین ہے دیش جس طرف چل پڑی ہے اور آپ نے جو بلبلہ لیا ہے, رات جس طرح سے آپ کی آہیں اور چیخیں آسمان کو ہلا رہی تھی, مجھے یقین ہے کہ اب امت میں کئی ملا عمر پیدا ہو چکے ہیں الحمدللہ. Allah 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 ہمیں کوئی فخر نہیں ہے، ہم اپنے مالک کا شکر ادا کرتے ہیں جس مالک نے آج ہم لوگوں کو یہ قانون لکھنے کی توفیق دی ہے کہ ہم میڈیا کے پاس اپنے بیانات لے کے نہیں جائیں گے. اللہ ہم نے تیرے بھروسے پہ اپنی تشہیر کے دروازے بند کیے ہیں، اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں. آج مجاہدین کے اموال اخبارات کی سرخیاں بننے کے لیے ضائع ہوتے ہیں اور تیرے ان فقیروں نے آپس میں لکھ کے طے کر لیا ہے کہ فوٹو نہیں آئے گا، اپنی مرضی سے کوئی نہیں کھچوائے گا، بیان دینے کسی صحافی کے پاس نہیں جائیں گے. سی این این ہو یا بی بی سی، اگر ہمارے کسی ذمہ دار سے بات کرے گی تو وہ امیر کی اجازت کے بغیر کوئی بیان جاری نہیں کرے گا. اللہ ہم ان فرعونوں سے نجات کا یہ رستہ کر سکتے تھے، ہم نے کیا ہے، فضل کرنا اب تیرا کام ہے. ہم نے جہاد کے اموال کو بچانے کے لیے نگران مقرر کر دیے، ایک ایک پائی کا حساب دے دیا، اور آج جیش میں اللہ کے وہ بندے کھڑے ہو گئے کہ جن کے گھروں میں فوٹا ہوتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ ان کے گھروں پہ باہر قیمتی موٹر یا گاڑی کھڑی ہے. اللہ ہم جہاد کے اموال سے اپنے ہاتھوں کو پاک کرنے کی کوشش کر سکتے تھے. ہم صبح شام راضی ہے، فضل کرنا مالک تیرا کام ہے، ہم پہ نظر کرم کرنا تیرا کام ہے. اللہ ہم گناہوں سے توبہ کر سکتے تھے، سو ہم نے رات ہاتھ اٹھا اٹھا کے اپنی ایک ایک سیاہ کاری سے توبہ کرنی ہے. اللہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ہم کسی پہ غلط نظر نہیں ڈالیں گے، ہماری نظروں میں حیا ہوگا. مالک تو تائبین کو پسند کیا کرتا ہے، یہ اتنے سارے تائبین مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، زمین کے ساتھ چپکے بیٹھے ہیں تیری رحمت کے انتظار میں، اب فضل کرنا تیرا کام ہے. اللہ ہم یہی کر سکتے تھے نا کہ اپنا گھر بار چھوڑ دے. آج اس موسٹر کے اساتذہ اپنی 2 مہینے شادی کے بعد بیویوں کو چھوڑ کے ہندوستان اور کشمیر میں گئے بیٹھے ہیں، اپنے درمیان بارڈر توڑ دیا ہے. اللہ ہم اپنے بچوں کو چھوڑ سکتے تھے، ہمارے بچے گھروں میں بھٹکتے ہیں مگر ہم تیرے رستے میں پھرتے رہتے ہیں کہ شاید کہیں منزل مل سکے. اللہ ہم یہی کر سکتے تھے، ہم نے کر لیا. رحمت کرنا اور قبول کرنا تیرا کام ہے. مالک ہماری گلیاں کفر سے بھر چکی ہے، ہم اپنے نبی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اس کی خاطر ہم چہرے پہ داڑیاں رکھنا چاہتے تھے ہم نے رکھ لی، سروں پہ ہم نے پگڑیاں سجا لی، اب اس داڑھی اور پگڑی کی لاج رکھنا مالک تیرا کام ہے. کل مدینہ منورہ میں ایک تیرا پیارا نبی اپنے 313 کو لے کے بدر میں بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ جن کو تیار کیا تھا لے آیا ہوں قربان گاہ میں، انہیں بتانا تیرا کام ہے. اللہ ہم نے بھی 1 سال کی محنت کے بعد ان دیالوں کو تیار کیا تھا، انہیں تیرے دربار میں لائے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. ربا ہمیں قیادت نہیں چاہیے، ہمیں عمارت نہیں چاہیے، ہمیں عزت و شہرت نہیں چاہیے، تو ہمیں شہادت دے دے، اپنے اسلام کو عزت دے دے. ہم شہادت کے لیے ترس رہے، اسلام عزت و عظمت کے لیے ترس رہا ہے. اللہ پاکستان کی گلیوں کو اس قابل بنا دے کہ میرے نبی تیرا نہ پھیرے وہاں سے، بازاروں کو اس قابل بنا دے. یہ چند نوجوان ہیں، یہ چند تائبین ہیں، توبہ کر کے واپس جا رہے ہیں. اللہ بھی حفاظت کرنا تیرا کام. میرے محترم دوستو، آپ اپنے قریب کسی گناہ کو نہ پھٹکنے دینا، ہم نے تبدیلی لانی ہے انشاءاللہ. اگر نہ لا سکے تو اپنی قبریں بنانی ہے، ہم اس کفر والے ماحول میں مزید نہیں رہ سکتے، مزید نہیں جی سکتے. ہم ٹکرائیں گے دنیا کے ہر کفر سے ٹکرائیں گے. کسی کو اگر اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں اپنی فقیری پر ناز. دوستو اس حال میں موت آئے گی, جب ہم مر کے جائیں گے شہداء پوچھیں گے دنیا میں کس کی حکومت تھی, ہم کہیں گے امریکہ کی تھی, پوچھیں گے پاکستان میں کس کا نظام چلتا تھا, ہم کہیں گے وہاں تو چکرے بنے ہوئے تھے, وہاں تو شراب خانے تھے, وہاں تو داڑیاں سرے عام نوچی جاتی تھی. حضرت حمزہ پوچھیں گے کہ بتاؤ کوئی تمہارے پڑوس میں کوئی مظلوم تو نہیں تھا, ہم کہیں گے کشمیری بہن کا, کشمیری بہن کی عزت برباد کی گئی, اس کے بچے اس کے سامنے تندور میں ڈالے گئے. شہداء پوچھیں گے بے غیر تو تمہاری جوانی کا بھی کوئی مصرف تھا, تمہاری طاقت کا بھی کوئی مصرف تھا, ہم 313 نے دنیا کے سارے نظام کو ختم کر دیا تھا, تم لاکھوں کروڑوں ہو کر بھی کچھ ختم نہیں کر سکتے تھے. تب ہم کہیں گے ہمیں اپنے دفتر عزیز تھے, ہمیں مسجد عزیز تھی. وہ پوچھیں گے کہ ہم نے تو مسجد نبوی چھوڑ دی تھی, تمہاری مسجدیں چھوڑنے کے لائق نہیں تھی کیا؟ میرے دوستو بہت شرمندگی کا مقام ہے, اس لیے آج اللہ کے سامنے چند آہد کر کے جاتے ہیں, آج سے اپنے آپ کو اپنے مالک کے سپورٹ کر دیتے ہیں. پہلا آہد یہ کرتے ہیں کہ اللہ آج سے ہم تیرے ہیں تو ہمارا ہے. آہد کرتے ہو سارے انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کے آہد کرو, اللہ ہم تیرے ہیں. سارے کہو اللہ ہم تیرے ہیں, اللہ ہم تیرے ہیں. اور دنیا کے سوداگر سن لو, اللہ ہم تیرے ہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ ہم تیرے ہیں. دوسرا عزم کرو جہاد نہیں چھوڑو گے انشاءاللہ. تیسرا عزم کرو کوئی گناہ نہیں کرو گے انشاءاللہ. چوتھا عزم کرو کہ بجلی کی طرح محنت کرو گے انشاءاللہ, صبح شام محنت کرو گے. پانچواں عزم کسی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرو گے. چھٹا عزم اپنے مرکز سے جڑے رہو گے. ساتواں عزم شہادت کی تلاش میں دنیا کے کونے چھانو گے. اللہ ہم نے عزم کر لیا, اب اپنے عزم کو تیرے سپورٹ کرتے ہیں, تو ہی ہمارا کفیل بن جا, تو ہی ہمارا وکیل بن جا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.